মোহাম্মদ وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صلى الله عليه محمد وعلى محمد صلى الله عليه محمد اخر خاص کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے خاص طور پہ جو ہمارے کل اسکاؤٹ جام شہادت نوش کیا جنہوں نے ان کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد بار اس سے بہتر انداز میں مل کر سب مل کے ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد ہم اپنے موضوع پر ہی بات کریں گے مجلس کو مجلس ہی رکھنا ہے لیکن اسے دو منٹ آپ کے لیں گے کیونکہ شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیے ایک فرق محسوس کیجئے آپ خود غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ یہ ہمارے ساتھ 25-30 سال سے سانحات ہو رہے ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بولتا نہیں تھا پہلے نا بس ہو رہا ہے ہم اٹھا رہے لاشیں چلے جا رہے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا لیکن میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ کل آپ نے رد عمل دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہو چاہے وہ اہل حدیث کے علماء ہو چاہے وہ دیوبند کے علماء ہو چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما ہو پورے پاکستان میں سب نے یک زبان ہو کر آپ کی مظلومیت کا اقرار کیا اور ظالموں کو اکیلا کیا دہشت گردوں کو تنہا کیا ان کی مذمت ہر سطح پہ ہر اس نے کی میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام اور پھر مجھ سے بھی رابطے میں ہمارے علماء سے بھی تعزیت کی اور ہمارے جگہوں پہ تشریف بھی لائے وہ ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پر ظلم ہوا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو بہرحال یہ شہداء کے خون کا صدقہ یہاں تک تو پہنچا کہ کل جو آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے تھے آج پورا پاکستان چاہے سیاسی جماعتیں ہوں چاہے مذہبی جماعتیں ہوں سب نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ دہشت گردوں کا ٹولہ اور ہے حسینیوں کا مجمع اور ہے اور پھر آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا وہ تو ویسے ہی مایوس ہو گئے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صرف صبر و استقامت سے کام لیجئے دشمن ہار جاتا ہے آج کی مجلسوں کے اجتماع نے بتا دیا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ پراگندہ ہو جائیں گے مجلسوں کا مجمع کم ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انہیں یہ پتہ ہی نہیں اس قوم کی ساخت بالکل الگ ہے اس قوم کا خمیر ساری قوموں سے بالکل جدا ہے اس قوم کا خمیر میں یہ بات ہے کہ جب تک کچھ نہ ہو تو شاید آرام سے گھر میں بیٹھے ہو کہ ٹی وی پہ مجلس دیکھ لیں گے کیا ضرورت ہے جانے کی لیکن جب کچھ ہو جائے تو جو گھر میں بھی بیٹھا ہو وہ بھی نکل کے مجلس میں آتا ہے کہ اب ضرور جانا ہے وہ کہتے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ماشاءاللہ مولا اس جوانوں کے مجمع کو سلامت رکھے جس میں کوئی بوڑھا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا یہ پورے مجمع کی بات کر رہا ہوں ضعیف ناراض نہ ہو جائیں میں تو انہیں اعزاز دے رہا ہوں کہ مولائیوں کے مجمع میں کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں بھائی یہاں تو جو فرشی ادا پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بالکل 18 سال کے جوان کا دل لے کے بیٹھتا ہے یہ ہر قوم کا خاصہ تو نہیں تو لہٰذا سب نے دیکھ لیا کہ آج کی مجالس کس شان سے کس شان اور شوکت سے ہوئی اور ہوتی رہیں گی کل بھی کچھ ہو جائے پرسوں بھی ایسی مجلس ہوگی جو ہم نے کہہ دیا الحمدللہ پوری قوم اس پہ متفق ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے طے ہو چکا ہے ایک بات کہ ہر طرح سے ہر سطح پہ عشرے بھی ایسے ہی ہوں گے جلوس بھی ایسے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت سے اٹھیں گے جس میں دم ہے اب میں وہ الفاظ تو ممبر سے استعمال کرنے کا عادی نہیں جو دوسرے لوگ استعمال کر جاتے ہیں بس اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی جو اصل ہے تو وہ میدان میں آ جائے دیکھ لے کہ کس میں جلوس اٹھانے کی روک کس میں جلوس اٹھانے کا دم ہے وہ اٹھاتا ہے کس میں روکنے کی ہمت ہے وہ آ کے روک کے بتا دے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا یا تو یہ فرق ہوتا ہے حسب نسب کا کم نصب لوگوں کا الگ کردار ہوتا ہے اور حسب نصب والوں کا کردار الگ ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے ان علماء کی کثیر تعداد کا کہ جنہوں نے چینلز پہ بھی آ کے ہم سے اظہار جہتی کیا, دہشت گردوں کو کنڈیم کیا, اور ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے بھی کچھ لوگ ہم سے ابھی دوسری مجالس سے ملنے بھی آئے, یکجہتی کا اظہار کیا اپنی جانب سے, اپنی ملت کی جانب سے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, ہمارے ساتھ شریک رہے. اسی طرح ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی جنہوں نے ہر سطح پہ اپنے تعاون کا یقین دلایا. دیکھیں میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ گواہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میری کوئی پارٹی نہیں, میری پارٹی ہے یہ ممبر والی اور حسین والی پارٹی ہے اور کوئی پارٹی نہیں میری. کبھی بھی یہ گمان بھی نہ لائیے گا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں میری پارٹی یہی پارٹی ہے, میرا مذہب ہے, میرا دین, میری حسینیت جو کچھ ہے وہ یہی ہے. میرے کوئی وابستگی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگی. خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ میں اپنے دین کا سودا کروں کسی کے ساتھ, اپنے ضمیر کا سودا کروں, یہ ہو نہیں سکتا, میری بھی فطرت میں نہیں ہے. لیکن شکریہ ادا کرنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات کرنا کہ دیکھیے بعض لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے سوئم کی مجلس میں آپ کے جنازوں میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ نادان دوست بدتمیزی کا راستہ اختیار کرتے ہو. بابا خدا کو مانو, ایک آدمی تمہارا مہمان بن کے آ رہا ہے, اگر دشمن بھی آ جائے تو علی کی جو سیرت ہے وہ علی والوں کی سیرت ہونی چاہیے یا نہیں یہ بتاؤ. علی کی سیرت کیا ہے؟ اگر دشمن بھی گھر پہ آیا تو علی نے مہمان بنایا نا, مہمان کی طرح پذیرائی کی نا, مشکل کو حل کیا. اب ایک آدمی چل کے آ رہا ہے, آپ کے مجمع میں آ رہا ہے, آنا چاہتا ہے, ہم سے فون کرتا ہے کہ بھائی ہم جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دکھ درد میں. اب یہاں سے چند لڑکے کھڑے ہو جائیں, نادان دوست میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں, شور مچانا شروع کر دے, بتائیے پھر کون آئے گا بھائی؟ نہیں آئے گا نا. تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے قومی وقار کو آنچ آئے, قومی وقار کو ٹھیس نہ پہنچائیے. ہم غم زدہ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اگر ہمارے غم میں شریک ہونے, جیسے 11 محرم کو آپ نے دیکھا تھا نا 2009 کو جب ہم جنازے اٹھا رہے تھے, تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور فلاحی اداروں کے عبد الستار ایجنسی تھے, یہ سب آئے نا, آئے اور ہم نے ان کو پذیرائی دی کہ بابا ہمارے غم میں شریک ہونے آئے. تو میں اپنے جوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں, نوجوانوں کو, کہ جذبات وہی جذبات ہیں جو سیرت امام کے تابع ہوں, جو سنت امام حکم امام کے تابع ہو وہی جذبات. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھتی ہے, وہ ہمارے قریب آتے ہیں. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کس عمل سے لوگوں میں نفرت بڑھے گی, کس عمل سے لوگوں میں محبت بڑھے گی. لہذا یہ آج کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا. اب مضمون اپنا آگے چلاتے ہیں, اس میں جہاں جہاں جو بات آئے گی وہ بات آپ سے کرتے چلے جائیں گے. ایک بار بلند آواز سے مل کر صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. وہ دین تلاش کرنا ہے جس میں یہ خاصیتیں ہیں, وہ کون سا دین ہے کہ جس کی خصوصیات ہیں کہ کافر بھی مایوس ہو گئے کہ اب اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا, اب اسلام چلے گا بس, جو ہماری امیدیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں, مایوس ہو گئے. یوں یس الذین کفروا من دینکم, تمہارے دین سے آج یہ مایوس ہو گئے, یہ سمجھ گئے کہ اب قیامت تک اسلام پر آنچ آنے والی نہیں ہے. اتار چڑھاؤ آئیں گے, مارکہ آرائیاں ہوں گی, میدان سجیں گے, مبارزہ آرائیاں ہوں گی, لیکن اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. وہ کون سی روح ہے جو اس جسم میں ڈال دی گئی کہ اس روح کو اب کوئی نکال نہیں سکتا؟ جیسے روح کائنات کہتے ہیں نا, اس پر بھی آج آپ سے بات کریں گے کہ روح کائنات کیا ہے. ہر چیز کی کوئی روح ہے. روح جہاں ہم نے کل بات کچھ ہوا تھا امر پہ, وہاں ایک لفظ آیا تھا روح کا, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے رسول بس آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ روح کے بارے میں اللہ نے سوائے تھوڑے کے زیادہ علم نہیں دیا, زیادہ دماغ نہ لڑاؤ. لیکن جتنی سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ روح ہے جو حرکت دے رہی ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. ابھی یہ روح نکلی میں یوں کہ یوں بیٹھا رہ گیا, بس پتا چلا ہاتھوں کا بھی کمال نہیں, زبان کا بھی کمال نہیں, پیروں کا بھی کمال نہیں, جسم کا بھی کمال نہیں, آنکھوں کا بھی کمال نہیں, ہر چیز ویسی کی ویسی. کہتے مر گیا. ارے بھائی کیا مر گیا, سب کچھ تو وہی ہے, ویسے کا ویسا ہے, کیا مر گیا اس میں سے؟ کہا نہیں بھائی, مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی. جو قید خانہ تھا عناصر اربعہ کا، اس عناصر اربعہ کے قید خانے سے روح آزاد ہو کے نکل گئی، روح تھی اندر، بس کیا تھا یہ حرکت دینے والی کیا چیز ہے، یہ روح جو حرکت دے رہی ہے. اب کوئی اللہ کے وجود کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اب روح کو تو تسلیم کرے گا نا، دنیا کا کہیں کا بھی انسان ہو، بھائی موت تو آئے گی، کیا موت ہے اسے پوچھو، کہ وہ اسپرٹ، وہ جو روح تھی وہ نکل گئی. تو بھائی روح نکل گئی، تو نے دیکھا روح کو کیسی ہے، روح کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیسی ہے، کوئی دیکھ سکا، علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس، کہ ہاں بھائی دیکھا تو نہیں. تو اپنے وجود میں اللہ نے، تیرے وجود میں اللہ نے اپنی نشانی رکھ دی کہ اگر تو زندہ ہے تو روح کی وجہ سے، مرتا ہے تو روح کی وجہ سے. تیری زندگی بھی روح بتاتی ہے، مر جائے تو روح بتاتی ہے کہ یہ روح نکل گئی. تو جسم کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، روح. یہ عناصر اربعہ کا یہ تکمیل، یہ مادی جسم بیکار ہے اگر اس میں روح نہ ہو. یعنی مادیات کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، روح ہے. اب آپ اس کو جس مادے پر چاہے لے جائیں، اپنے ہاتھ سے مشینری بنا کے رکھ دیجئے، نہیں چل سکتی. اس کی روح کیا ہے، اس کا انجن. اس کی روح کیا ہے، وہ ہاتھ جو اس کی چابی کو ہلاتا ہے. میں مثال ایک دوں گا، باقی آپ اپنے ذہن میں ہر چیز کو لاتے چلے جائیں کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی کی روح کار فرما ہے، کوئی روح ہے جو اس کو حرکت دے رہی ہے، روح کے بغیر نہیں. تو مادیات حرکت نہیں کر سکتی جب تک روح اس میں شامل نہ ہو جائے. کسی نہ کسی واسطے سے روح کا دخل رہے گا. روح مر گئی، انسان مر گئی، کوئی چابی، انسان مر گیا، کوئی چابی ہلانے والا بھی نہ رہا نا. تو بس یہ مادی کائنات، دیکھیے اللہ الگ ہے، روح الگ ہے. اللہ تو خالق ہے نا روح کا، اللہ روح تھوڑی ہے، اللہ تو روح کا خالق ہے، روح کا پروردگار ہے. جیسے میں نے کل تشریح کی تھی کہ امر اور ہے، اللہ اور ہے. امر تو ارادہ ربی کا نام ہے، رب کا نام تو نہیں ہے نا، امر کس کا نام ہے، ارادہ ربی کا نام. بس امر ہم نے بتا دیا نا کس کے تابع ہے، تو بس یہ روح جو امر کی بھی تابع ہے. تو بس اللہ روح نہیں ہے، روح کا خالق ہے. بس جیسے ہر شے کے میں ایک روح کار فرما ہے، تو اب ضرور یہ مادی کائنات جو اللہ نے انسان کے لیے خلق کی کہ تو اس سے فائدے اٹھا، تو بس اس کائنات کی بھی کوئی روح ہونی چاہیے جسے روح کائنات کہا جائے. اسے کیا کہا جائے، میرا ساتھ دے رہے ہیں نا، نیند ویند تو نہیں آ رہی، تھکے تو نہیں ہے، تھوڑی دیر تو میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ وہاں تک لے جا سکوں جو میری منزل بلند آواز. ایک سلوار بھیج کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے، ٹھیک ہے نا. بس ایک روح ہے کائنات، اب اس روح ہے کائنات کے سب قائل ہیں، ابھی ثابت کر دوں گا. اس روح ہے کائنات کے سب قائل ہیں کہ ہاں روح ہے کائنات کچھ ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ کسی نے سینٹ کہا، کہا کہ نہیں یہ ولی ہے، ایک کے بعد ایک ولی. ولی کے بغیر زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے. ولی ہے جس کے دم قدم سے، ابھی اب میں اس اسلامی معنی میں ولی نہیں لے رہا، میں اس معنی میں لے رہا ہوں جو دوسرے لیتے ہیں، یہود و نصارہ جس معنی میں لیتے ہیں، اس بات کے قائل کہ نہیں بھائی ایک کا وجود ضروری ہے، اس کے وجود کے بغیر یہ کائنات قیامت آ جائے گی، وہ وجود ہٹے گا قیامت آ جائے گی. ایک اس کا جو بھی نام دے دیں، وہ سینٹ نام دے دیں، جو بھی نام دیں، ان کے مختلف تعبیر ہیں، اس کی اوتار اور شیو مختلف، ہندو مذہب میں الگ تعبیر ہیں، عیسائیت میں الگ تعبیرات ہیں، یہودیت میں الگ تعبیرات ہیں، اور بدھ مذہب میں الگ اس کی تعبیر. کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ایک روح کار فرما ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. کوئی ہے روح کائنات. اچھا کسی نے سینٹ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا قطب. کیا کہا، قطب. کہ نہیں بھائی یہ قطب ایک مرکز ضروری ہے، اگر یہ قطب نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی، ایک کا وجود ضروری ہے. اسی لیے لوگوں نے قطب بنائے کہ نہیں بنائے، قطب بھی بنائے، اب دال بھی بنائے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ صحیح یا غلط، ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ طے ہے نا ہر ایک، یعنی ہر آدمی اس بات کا قائل ہے. اب آسان کر دوں کہ دوسرے لفظوں میں
ہر فرد ہر بشر اس بات کا قائل ہے, نام کچھ بھی رکھے, کہ ایک حجت خدا کا وجود ضروری ہے. ایک حجت خدا کا وجود ضروری ہے, اس لیے کہ حجت اگر سامنے سے ہٹ جائے کائنات ختم ہو جائے گی. یہ حجت ہے, یہ حجت کیا ہے؟ جس کے دم قدم پہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اس حجت کو تلاش کرنا ہے کہ رسول نے اس حجت کی طرف نشاندہی کی یا نہیں. دن پر تو ہم آپ کو آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے, قدم با قدم لے کر جائیں گے. پہلے سیڑھیاں تو بنائیں, پہلے بنیادیں تو مضبوط کر لیں. جو عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے 7-8 دن میں بنیادیں تو مضبوط ہو جائیں. تو بس حجت کی طرف نشاندہی. حجت کیا ہے؟ یعنی زمین کا بھی. اب ہم اپنا عقیدہ اور مسلمانوں کا, سب کا یہ عقیدہ, تمام مسلمانوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اس لیے خالی نہیں رہ سکتی کہ حجت خدا کے بغیر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہم نے کہا روح کائنات, روح کائنات یہی حجت خدا ہے کہ جس کے دم قدم سے یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے. اب حجت خدا کے جب لوگ قائل ہوئے تو پھر لوگوں نے حجت بنانی شروع کی, بیعت کا سلسلہ شروع ہوا, پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ عقیدے وجود میں آئے کہ بھائی بے پیر رہو گے تو کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا, بیعت ضروری کسی پیر کے ہاتھ پہ, تو ہر ایک کے لیے ایک ایسا پیر ڈھونڈنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہ جسے وہ قطب قرار دے اور اپنے خیال میں کہے کہ بھائی یہ حجت ہے, میں اس کا دامن تھام لوں گا تو یہ بھی جنت میں جائے گا تو مجھے بھی لے جائے گا, اگر جعلی ہوا تو جہاں وہ جائے گا وہاں تجھے بھی لے جائے گا. اصلی بھی ہوتے ہیں جعلی بھی ہوتے ہیں, دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا بھائی. میں تو دونوں طرح کی بات بتا رہا ہوں, جعلی ہوا تو جہاں ہو جائے گا وہاں تو بھی چلا جائے گا, اصلی ہوا تو جہاں ہو جائے گا تجھے بھی لے جائے گا. یہی عقیدہ ہے سب کا, اسی میں سب کا ایمان ہے. ہم نے کیا کہا کہ حجت خدا کہلانے کا حق اسی کو ہے کہ جو روح کائنات ہو. کیوں ہم نے روح کائنات کہا؟ اگر کل کی مجلس ہماری ذہن میں ہے تو یاد تو لائیے کہ روح امر کے تابع ہے. یسالون کان الروح قل الروح من امر ربی, جو اللہ کے امر ہیں ان میں سے ایک امر ہے, امر بالاتر ہے, روح اس کے تابع ہے. اور امر کہاں پر ہے؟ امر اللہ نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر کی تعریف خود اللہ نے کی قرآن میں, کہ امر یہ ہے کہ جب وہ کہے ہو جا تو ہو گئی, ارادہ ربی کا نام. اور پھر ہم نے بتایا روح امر کے تابع, ذہن میں رکھیے گا. کیوں ان 10 طاقتور چیزوں میں دوسرے امام نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا, اپنے بابا کو شامل نہیں کیا, رسول کو شامل نہیں کیا, اپنے بھائی کو شامل نہیں کیا؟ اس لیے کہ امر آخری حد ہے. اب یہ دیکھو کہ امر کس کے پاس ہے تو پھر سمجھ میں آئے, جہاں کل بات کو چھوڑا تھا اب آگے لے کے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت کرنا. یہاں نام نہیں لیا, اولی الامر کہا, یہی بتایا. پہلے قرآن میں تلاش کرو امر کیا ہے, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے نام کیوں نہیں لیا. اس لیے کہ رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اولی الامر ایک ہستی نہیں, وہ جائے گا تو ایک اولی الامر ہونا چاہیے, وہ چلا جائے سامنے سے تو پھر اولی الامر ہونا چاہیے. یعنی جب تک یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ رہے گا ایک نہ ایک اولی الامر ایسا ہونا چاہیے, روح جس کے تابع ہو, کائنات جس کے تابع ہو. تو ڈھونڈو تاریخ بشریت میں کبھی رسول نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ میں اولی الامر ہوں, کبھی علی کے لیے سورج نے پلٹ کر بتایا کہ میں اولی الامر کے تابع ہوں. دیکھیے میں آپ سے نعرے طلب نہیں کرتا, مگر یہ ضرور طلب کرتا ہوں کہ جب نعرہ لگاؤ تو نعرے کی طرح ہونا چاہیے. یہ بات ہوئی
باغِ جنت پہ,
ماشاءاللہ
باغِ جنت پہ رب ازلی لکھا ہے, ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن کلی پہ زارا، سبز پتوں پہ حسن کلی پہ زارا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، دونوں ہاتھ ملان کرتے نعرہ حیدری۔
تو سمجھ میں آیا تو امر کی اصطلاح کیوں استعمال کی قرآن مجید نے؟ اللہ کا کلام ہے نا، یہ دیکھو کہ امر کہاں ہے، جہاں امر ہے امر کے تابع ہے روح۔ اب کوئی شک نہ کرو کہ یہ جناب غلو کر دیتے ہیں، یہ مبالغہ کر دیتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے آیات رکھ دی نا، یا سالو نہ کان روح بولے روح من امر ربی، کل امر ربی نہیں ہے، امر ربی میں سے ایک روح ہے، امر کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اولی الامر بھی بتا دیا۔ پس جہاں اولی الامر ہو تو اب شک نہ کرو، اولی الامر کی طاقت پہ شک نہ کرو، اگر اولی الامر ہے تو پھر روح اس کے تابع ہوگی، اگر روح اس کے تابع ہے تو دیوار میں بنے ہوئے نقش و نگار کو اشارہ کرے گا، دیوار پہ بنی ہوئی تصویروں کو اشارہ کرے گا۔ تو کیونکہ اولی الامر ہے، روح اس کے تابع ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، لہذا اس میں جان پڑ جائے گی۔
پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
وہ خبردار، کبھی امتحان نہ لینا کسی زندہ کا نماز جنازہ پڑھوانے لیا، کافی ہے اتنا اشارہ، وقت نہیں لوں گا زیادہ۔ آپ کا سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو وہاں پر لے کر آئے نا، پھر دوبارہ لے کر آئے تو سمجھ میں آ گیا کہ روح کیا چیز ہے۔ بس روح ہے کائنات، جب ہر شے میں روح کار فرما ہے تو کائنات میں بھی ایک روح کار فرما ہے، جسے حجت خدا کہا جائے گا، جسے اولی الامر کہہ لیجئے۔ بس ہر دور میں ایک اولی الامر کا وجود ضروری ہے۔ اے رسول، اس اولی الامر کی نشاندہی کب کی؟ اب ہم آپ کو اپنی منزل کی طرف لاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ کیا ہم نے تکمیل دین رکھا ہے نا موضوع، اور کس آیت کا انتخاب کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہو گئے۔ وہ کون سا دن ہے؟ بس سب سے بڑا دن وہ ہونا چاہیے کہ جس دن رسول روح کائنات کا اعلان کرے، جس دن رسول حجت خدا کا اعلان کرے اپنے بعد، جس دن رسول اولی الامر کا اعلان کرے، وہ دن ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تاریخ کے بڑے بڑے دن ڈھونڈے، اتنی آسانی سے اس دن تک نہیں پہنچیں گے۔ دلیلیں قائم کرتے ہوئے جائیں تو اچھی بات ہے نا۔ ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ اگر زندگی ہے تو ہمارے پاس ہے نا 6-7-8 دن، تو کیوں نہ ذرا کھنگالا جائے، آغاز کہاں سے ہوا ہے پہلے آغاز تو دیکھا جائے۔ اگر آغاز میں، ابتدا میں اور انتہا میں مماثلت مل جائے، ابتدا دعوت کی ابتدا اور دعوت کی انتہا میں مماثلت مل جائے، اور صرف ابتدا اور انتہا نہیں، درمیان میں بھی جگہ جگہ اشارے، روایات، کنایات، احکام، عمل، سیرت، سنت مل جائے، تو پھر دن ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی نا۔ دیکھیں نا، دن وہ ہے۔ اچھا میں کہوں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بدر کا دن ہے، فیصلہ کن دن ہے کہ نہیں؟ بدر تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک فیصلہ کن جنگ کون سی ہے؟ بدر تاریخ ہے بشریت کی، جس نے فیصلہ کر دیا اسلام کے مستقبل کا۔ کیسی جنگ ہے؟ 313 جانصار صحابہ، 1000 کا کفار کا لشکر، اور ان 313 میں 2 گھوڑے، اور کچھ تو ویسے ہی جوش میں آگے خالی ہاتھ جہاد کے شوق میں، کچھ بچے بھی تھے کہ جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کر کے بتاتے تھے ہماری جانیں قربان ایسے جانصار صحابہ پر۔ ٹھیک ہے نا، میں تو انصاف سے چلتا ہوں تاکہ کوئی گلہ نہ کرے کہ یہ تو ایک ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا ذکر ہی کہاں کرتے۔ لیکن ہماری، آپ کی اور ہماری ایک مشکل ہے، اگر میں نے صحابہ کا تفصیل سے ذکر شروع کر دیا تو آپ کو یہ شکایت ہو جائے گی کہ صحابہ کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کیونکہ ہم تو جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو سب کا کریں گے، ہم تو ابو ذر غفاری کا بھی تفصیل سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ مقداد کا بھی ذکر کریں گے، جن کو بھلا بیٹھے ہیں ہمارے کچھ دوست سلمان فارسی، ان کا بھی ذکر تفصیل سے کریں گے، کریں گے نا، تو بات پھر وہیں پہنچ جائے گی، بات پھر وہیں پہنچ جائے گی، گھر کی گھر میں پہنچ جائے گی بات، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن نہیں، ایسا ہوا بدر میں ہوا کہ بچے بھی جنگ کے لیے نکل پڑے، اور یہ جانتے ہیں کہ رسول بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے، تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کرتے تھے لوگوں کے پیچھے، تاکہ خدا کا رسول ہمیں بھی میدان جنگ میں لے جائے۔ تو ایسے جوش کے ساتھ آئے تھے صحابہ اکرام بدر میں، کتنا بڑا معرکہ ہوا، تاریخی معرکہ۔ اور جب ادھر سے لوگ آئے، انصار کے تین لوگوں کو بھیج دیا ادھر سے، اب میں الیوم بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں دیکھو تو اس طرح کتنا بڑا دن ہے یہ بدر کا دن، کتنا بڑا دن ہے۔ تین ادھر سے نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، باپ بیٹا اور بیٹے کا چچا، باپ کا بھائی، اور رشتے تاریخ میں تلاش کر لیے گئے، کون ان کا بیٹی ہے، کون ان کا داماد ہے، کون ان کا نواسا ہے، کون ان کا بھائی ہے۔ تاریخ کے یہ دو دھارے آپ کو خود بخود نظر آ جائیں گے۔ ابتدا دکھانا چاہ رہا ہوں نا، ابتدا تو دیکھو، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ تین نکلے، مبارز طلب کیا، آ مقابلے پر رسول نے انصار کے تین بھیج دیے، پوچھا کون ہو، ہم میں سے ہو یا انصار کے ہو یا مدینے کے ہو؟ کہا ہم انصار کے ہیں، اوس و خزرج کے لوگ ہیں ہم، یہ سب کہا ہماری ٹکر کے نہیں ہو، جاؤ واپس، غرور تکبر ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نقل کر رہا ہوں ان کے جملے، نقل کفر کفر نہ باشد، آواز دی کہ نہیں ہم میں سے بھیجو، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ اب حجت تمام ہو گئی، رسول نے ہم پلہ نہیں بلکہ اپنے گھر سے بھیجے، تاریخ کہتی ہے کہ اپنے گھر سے بھیجے، اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے، کون؟ چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب، جو سنو سال میں زیادہ سے زیادہ دو سال بڑے ہیں رسول سے، چچا ہیں، ان کو بھیجا، اپنے سگے چچا داد بھائی ابو عبیدہ ابن حارث، جو کہ رسول سے سن میں زیادہ ہیں، کیونکہ جناب حارث کے بیٹے ہیں نا، جناب حارث جناب عبد المطلب کے اولاد میں سب سے بڑے بیٹے تھے، حارث کے بیٹے، ابو عبیدہ حارث اپنے سگے چچا داد بھائی کو بھیجا، اور پھر اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا، علی منی وانا منہ، علی کو بھیجا، جاؤ علی، اب کا آپ تو برابر ہے، علی حمزہ ابو عبیدہ، ان تینوں کو بھیجا۔ اب وہ دیکھ کر کہتے کہ ہاں اب برابر کی ٹکر ہے، برابر کی ٹکر کہاں سے آئی، لیکن خیر مت ماری گئی تھی۔ تو کتنا بڑا دن بدر کا، علی نے لیا ولید کو، حمزہ کے مقابلے پہ عتبہ، ابو عبیدہ کے مقابلے پہ شیبہ، علی نے پہلے گردن اڑائی، بھاگنا چاہا حنزلہ نے، علی بھاگنے والوں کے پیچھے نہیں جاتے، ایسا وار کیا کہ بھاگنے سے پہلے اس کی گردن الگ، اس کو گرایا، پہنچے جناب حمزہ کی مدد کو، عتبہ کو قتل کیا، شیبہ حاوی ہو رہا تھا ابو عبیدہ پر، زخمی ہوئے، پورا گودا پیر کا بہ رہا تھا، جا کے علی نے اس کو بھی قتل کیا، اور جناب ابو عبیدہ کو گھسیٹ کر لائے، واپس لے کر آئے حمزہ ابن عبد المطلب۔ آپ سنیے، آپ ابو عبیدہ ابن حارث سر زانوں پہ رکھا رسول نے، آنسو ٹپ کے اپنے بھائی کا یہ حال دیکھ کر، سگے چچا داد بھائی ہیں ابو عبیدہ ابن حارث، جنگ بدر کے پہلے شہید، آنسو ٹپ کے آنکھیں کھولی، ابو عبیدہ نے پوچھتے ہیں اے خدا کے رسول، میں شہیدوں میں تو ہوں نا؟ رسول نے اپنے رخسار ابو عبیدہ کے رخسار پہ رکھ دیے، ہاں بھائی تم شہیدوں میں ہو، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ اب ابو عبیدہ اس حالت میں کہ جب حالت نزا ہے، دم نکل رہا ہے، مسکراتے ہیں، آپ کے کہہ رہا ہوں نا کہ ایمان اور روح کی جلا کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں، مسکرا کر عجیب بات کہتے، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتا تو دیکھ لیتا، وہاں اس پر غرور کے ہم پلہ نہیں بھیجے، یہاں زخم کھانے کے بعد یہ غرور کے کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے جو ابو طالب سے وعدہ کیا تھا وہ کیسے نبھایا۔ پھر وہ شعر پڑھا ابو طالب کا ابو عبیدہ نے، کہ جب تک اب اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے گزر نہ جائیں، محمد تک کسی مصیبت کو آنے نہیں دیں گے۔ کس کو یاد کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کو۔ کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھتے ہم نے کیسے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، کیسے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ شہید ہو گئے، ہم جنگ مغلوبہ ہوئی، حنظلہ کو مارا۔ حنظلہ کون؟ حنظلہ ابن ابی سفیان۔ ولید کو مارا جو کسی کا ماموں تھا، کسی کا بھائی تھا۔ حنظلہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ان کو مارا۔ ٹوٹل کتنے مارے؟ 72 جو مارے گئے۔ نام لکھے ہیں مقتولین کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑے بہادر تھے، ارے تو کوئی قصہ بھی تو سناؤ، کوئی واقعہ بھی تو بتاؤ، کسی سے مارکہ آرائی تو بتاؤ، کسی مقتول کا نام بتاؤ، کسی مجروح کا نام بتاؤ، کسی زخمی ہونے والے کا نام بتاؤ، کسی زخم لگانے والے کا نام بتاؤ۔ نہیں پتا تو ہم بتا دیں گے۔ کہا کس نے نیزہ چبھویا تھا، وہ ہمیں بھی پتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بڑے بہادر تھے علی۔ کیا بہادری کی بات تھی ان کی؟ سنا، نام لکھے ہیں مقتولین کے، جو 36 علی کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کے نام لکھے ایک ایک مقتول کا احسن المقال میں، کہ کون کس قبیلے کا تھا جو علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جنگ بدر تمام ہوئی، فیصلہ ہو گیا کہ اب اسلام نے قدم جما لیے، مگر آیت نہیں آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں آئی آیت، آیت نہیں آئی کہ الیوم یئس الذین کفروا، حالانکہ مایوس ہو کر بھاگے تھے، مگر آیت تو نہیں آئی نا۔ بس پتا چلا کہ جو بھی دن ہے بدر سے بڑا دن ہے، جو بھی دن ہے، لا رہا ہوں نا میں آپ کو آہستہ آہستہ اس منزل پر، جو بھی دن ہے بدر کے مارکے سے بھی بڑا دن ہے۔ بس انسانی ذہن ڈھونڈے گا اس سے بڑی جنگ کو، اچھا ارے بدر سے بڑا مارکا کون سا ہے؟ جب بدر کے دن میں یہ آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب جو بھی دن ہے بدر سے بڑا دن ہے، بدر سے بڑا دن ہے۔ حالانکہ بدر کتنا بڑا دن؟ اتنا بڑا دن، فیصلہ ہو گیا اسلام کے قدم جمانے کا، بڑا دن ڈھونڈو۔ اس کے بعد کون سا بڑا مارکہ ہوا؟ احد ہوا نا، خیبر، خندق، اتنے بڑے بڑے مارکے۔ ارے فتح مکہ، مکہ فتح ہو گیا، اب تو کفر مٹ گیا۔ ارے سورہ برات نازل ہو گئی کچھ ہی دنوں کے بعد، کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا مکے میں، مگر آیت نہیں آئی، کفار کو نکال دیا گیا۔ بس معلوم ہوا کہ جو بھی دن ہے بدر سے بھی بڑا ہے، احد سے بھی بڑا ہے، خیبر سے بھی بڑا ہے، خندق سے بھی بڑا ہے۔ ہم دن ان کی تفصیلات آہستہ آہستہ بتائیں گے مجالس میں، یہ نہ سمجھے گا کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ہر مجلس کا ایک وقت معین ہے نا، اس میں ہمیں نتیجہ نکال کے ہر روز آپ کو دینا بھی ہے۔ تو بس یہ طے ہو گیا کہ یہ دن حنین سے بھی بڑا ہے، یہ دن فتح مکہ سے بھی بڑا ہے، یہ دن سورہ برات سے بھی بڑا ہے، یہ دن کوئی ایسا دن ہے جو ان سب دنوں کو بچائے گا۔ یہ دن کون سا دن ہے جو ان سب دنوں کو، ان ایام کو بچائے گا، محفوظ کرے گا؟ ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن کی وجہ سے بدر بھی باقی رہ جائے، احد بھی باقی رہ جائے، خیبر و خندق بھی باقی رہ جائیں، فتح مکہ بھی باقی رہ جائے۔ تو اب تلاش کریں مورخین، مفسرین، محدثین، بتاؤ، عقلی بنیادوں پر بتاؤ کہ وہ دن کون سا دن ہونا چاہیے کہ جس دن کافر مایوس ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ تو جنگوں کی تفصیلیں رات تو میں بعد میں بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، مگر یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ بدر پر بھی حاوی ہے۔ اب وہ دن نہ ہو تو بدر ختم، تاریخ کا حصہ بن جائے گی، ایک صفحے میں آ جائے گی، تفصیلات کہاں آئیں گی؟ جب اسلام ہی نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسے ہوگا؟ بس وہ دن، وہ دن ہے جس دن دین تکمیل ہوگا، جس دن دین مکمل ہوگا۔ تو اس دن کو تلاش کرو۔ پوری حیات طیبہ میں 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، تلاش کرو وہ دن کون سا ہے، اور پھر آؤ سورہ مائدہ میں، پھر تلاش کرو۔ بڑی آہستہ سے دھیمے لہجے میں مفسر لکھ دیتے کہ ہاں سورہ مائدہ قرآن کے دستور کا خلاصہ ہے، آخری سورہ ہے اور آخری آیات بھی اسی میں ہیں. آیت کون سی ہے آخری یہ نہیں بتاتے، کہتے کہ آخری آیات بھی اسی میں. چلو یہاں تک تو آ گئے نا، آخری آیات رسول کے. اچھا حج رسول نے کتنے کیے، کتنے کیے حج؟ ایک ہی تو کیا نا بھائی، ساری زندگی میں ایک ہی رسول نے حج کیا. اچھا مجھے بتائیے کہ جب رسول حج کا اعلان کر دیں تو عالم اسلام کا کون سا کونا ایسا ہوگا جہاں سے مسلمان حج کرنے نہ آئے؟ آئے گا نا، سب آئیں گے، سب کو معلوم ہے آج اس نے میری مصیبت کر دی، کل بابا ایسا نہ کرنا، کل اس کو پہلے سے سیٹ کر دینا. خیر ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. وہ جب وہ بیچارہ جو پکڑے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے، ہاتھ بدلتا ہے، پھر یہ قلعہ بازی کھانے لگتا ہے مائک. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. اچھا تو کتنے حاجی؟ 1,44,000. میں نے مبالغہ کر دیا، کوئی ٹوک دے گا کہ غلط روایت پڑی ہے. اچھا کتنے؟ 1,24,000 تھے. چلو 1,24,000 کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے، 1,00,000 تھے. اچھا چلو 1,00,000 نہیں نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. کیوں بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے اگر رسول کے ساتھ 2,00,000 حاجی ہو جائیں؟ پریشانی کچھ اور ہے. لیکن 90,000 سے نیچے کوئی نہیں گیا. جس نے سب سے زیادہ ڈنڈی ماری اس نے کہا 90,000 تھے، 1,24,000 نہ تھے. چلو 90,000 تو مانتے ہو، لیکن پہلے ہمارے سوال کا تو جواب دے دو کہ 1,24,000 پہ کیا اعتراض ہے؟ ارے بھائی ہم تو رسول کے لیے کہہ رہے ہیں، یہاں تو اور کسی کا ذکر بھی نہیں آ رہا. لیکن پتہ ہے کہ ذکر کے پیچھے کسی کا ذکر آئے گا، لہذا راویوں کی تعداد جتنی کم کر دو اچھا ہے. راویوں کی تعداد جتنی کم کر دو اچھا ہے، کیونکہ مسئلہ رسول کا نہیں ہے، مسئلہ کسی اور کا ہے. جتنی تعداد بڑھاؤ گے کسی حدیث کسی قول کسی حکم کے راوی بڑھتے چلے جائیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی. لہٰذا 144 پہ اعتراض کیا، کچھ نے کہا 1,24,000. اچھا بھائی ہم 1,24,000 مانتے ہیں. کسی نے ادھر سے آواز اٹھائی، نہیں نہیں 1,00,000 کے لگ بھگ. چلو بھائی لگ بھگ مانگ لیا. نہیں جی 90,000، اس سے نیچے کوئی نہیں گیا. 90,000 تو تھے نا سرکار، 90,000 حاجی تو تھے. تو اگر کسی روایت کے 90,000 راوی ہو جائیں، پھر بھی اگر کسی کے سینوں پہ سانپ لوٹے تو اس پہ ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کسی روایت کے راوی 90,000 ہو جائیں، اچھا اس کا ثبوت دے دیں آپ کو. ابھی ظاہر کہ ہمارے بہت سارے ہزاروں برادران حج کر کے آئے ہیں، پروردگار جو نہیں گئے انہیں بھی توفیق دے. یقین جانے حج پہ جس کو اللہ توفیق دے وہ ضرور جائے. حج میں آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، اتنے مٹانے کے باوجود وہاں میں نے تو اہل بیت کے سوا کچھ نہیں پایا کہیں، جبکہ کتنا کچھ مٹا سکے. فقط دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، آنکھیں دیکھنے والی ہیں تو جس چیز کو مٹانا چاہا ہے وہی ابھر ابھر کے سامنے آئی ہے، پہچان کی آنکھیں. لیکن خیر گئے حج پہ، اور آپ نے بھی ٹی وی پہ ملاحظہ فرمایا، پورا عالم اسلام ملاحظہ فرماتا ہے کیونکہ لائیو جاتی ہے، ٹرانسمیشن لائیو جاتی ہے نا. وہ پہلے آج سے کچھ سال پہلے تک کیمرہ تو کیا موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے تھے، وہ چھین کے رکھ لیتے تھے، بعد میں چاہے خود استعمال کریں. وہ بدعت حرام کا فتویٰ لگ جاتا. اب کی ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی، اندر لوگ کیمرے بھی لے کے جا رہے ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوئی نہیں کچھ نہیں ہوا. کسی نے کہی کسی متوے کو زیادہ غصہ آیا تو کسی سے چھینا، باہر جا کے دے دیا، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا. بنا رہے تھے ہم نے بھی بنائی، بھائی کیا ہوا یہ حلال حرام جو تھا وہ حلال کیسے ہو گیا؟ پتا چلا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ سب کو پکڑا کرتے تھے اور سیٹلائٹ پہ اسی وقت لائیو جا رہا ہوتا تھا، تو کچھ وہیں کے ذمہ داروں نے سب متووں کو مولویوں کو بلایا بٹھایا ایک کمرے میں، اور اسکرین چلا دی کا کس کے کیمرے چھین رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مکہ دکھا رہے ہیں، کعبہ دکھا، ہاں یہ دکھا رہے ہیں، کہا لائیو دکھا رہے ہیں، تم خواہ مخواہ میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، پوری دنیا میں سینکڑوں ملکوں میں، یعنی 100 سے زیادہ ملکوں میں سب لائیو جا رہا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ بھی لائیو جا رہا ہے، جو تم حرکتیں کر رہے ہو وہ بھی جا رہا ہے، کس کو مار رہے ہو، کس کو تھپڑ مار رہے ہو، کس کو چھین رہے ہو، یہ بھی لائیو جا رہا ہے، نہ کرو یہ حرکتیں۔ تو اس کے بعد ذرا ان کو صاف سن گیا کہ یہ تو بھائی ہم یہاں پہ روکے نہ روکے تو سیٹلائٹ سے ساری چیزیں جا رہی ہیں، تو اب اس کے بعد یہ سب نہ ہوا، نہیں ہوتا تو وہ اب سب فلمیں بھی بناتے ہیں، کیمرے بھی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، سب جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص بات جو آپ نے نوٹ کی، ہمارے برادران بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ظہرین اور مغربین، نو ذی الحج کو وقوف عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، سارا دن وہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ ہمارے بعض احباب کیا، آپ کو بتا دوں کہ صرف آپ کیا نہیں، اور بھی مکاتب میں ظہرین اور مغربین کا فلسفہ موجود ہے، ظہر عصر کی ملا کے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی بھی، یہ ایک بار شک لگا دیتے ہیں کہ اگر جلدی ہو، کہیں سفر میں ہو، کہیں جانا ہو تو ملا کے پڑھ لو، پڑھ لیتے ہیں نا، یعنی اجازت ہے نا، پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ظہرین، وہ کہتے ہیں جلدی ہو، اب میں یہی تو پوچھتا ہوں کہ بھائی وہاں کائے کی جلدی ہے، عرفات میں رات سے آ کے 8 ضلع سے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے دن شام تک بیٹھنا ہے، غروب آفتاب تک جلدی کی کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں تو، لیکن ظہر عصر ملا کے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ ظہر الگ پڑھو، عصر الگ پڑھو، اتنا ٹائم ہی ٹائم ہے، جلدی کائے کی ہے، ٹھہر نہیں ہے یہاں پہ، وقوف تو شروع ہوگا زوال سے لے کے مغرب تک، سارا دن آپ تو کل رات سے بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کی جلدی ہے؟ اور مزدلفہ میں پوری رات گزارنی ہے، مغرب کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، وقوف کا وقت تو وہی ہے، فجر سے وقت آپ کو طلوع یعنی صبح صادق وقت نیت کرنی ہے، اور طلوع آفتاب کے وقت نکلنا ہے وہاں سے، وادی محسر سے باہر منا میں جانا ہے، مزدلفہ سے باہر جانا ہے، لیکن پوری رات بیٹھے ہیں، شام سے آ کے بیٹھے ہیں، مگر ملا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، مغربین ملا کے پڑھو، یعنی مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو، اور پوری دنیا دیتی ہے، دکھاتی کہ ظہرین حجاج نے ادا کی، ظہر اور عصر کی نماز ملا کے، کیوں؟ ہمارے اتنے باتوں کے باوجود ان کی جرت نہیں کہ یہ فعل بدل دیں، بھائی ہماری خاطر ہی بدل دیں، جہاں ہماری خاطر اتنے کام کے جو یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا، جو یہ کریں وہ نہیں کرنا، اصول بنا لیا کہ جیسے یہ وضو کریں ویسے نہیں کرنا، یہ کریں تو تم یہ کرنا، یہ کریں تو لوگوں کا کچھ کا یہ اصول بن گیا تھا، آج تک ہے کہ یہ کریں لہذا نہیں کرنا ہے، تو بھائی اسی بنیاد پہ کر دو کہ بھائی نہیں، ظہر کی الگ ہوگی، عصر کی الگ، مغرب کی الگ، عشاء کی، نہیں، کیوں نہیں؟ کسی کی جرات نہیں، اسے بدل دے۔ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تعداد کی بات، رسول نے اپنی ظاہری حیات میں کتنے حج کیے؟ ایک حج، تو جتنا بھی عالم اسلام تھا، یمن سے، شام سے، عراق سے، جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے تھے، سب نے سنا، سب پہنچ گئے، تو جس فعل کے 1,00,000 راوی بن جائیں، اب کسی کی مجال نہیں کہ حدیث میں گڑبڑ کر دے، ادھر ادھر بدل دے، کیوں؟ انہیں نے عمل انجام دیا، اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے، سب نے بتایا کہ رسول نے ظہر عصر ملا کے پڑھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھی، تو جس روایت کے ہزاروں اور 1,00,000 سے زیادہ راوی بن جائیں، قیامت تک کسی کی مجال نہیں کہ اس فعل رسول میں تبدیلی کر دے، کسی کی مجال نہیں، اور کہتے بھی اسی لیے پڑھتے کہ رسول نے ملا کے پڑھی تھی، تو خدا کے بندو تم نے ایک بار دیکھا تھا نا، اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، پانی دو بیٹا، سنبھال لے بھائی،
محمد اور محمد کی آل بات، ہم جب زبان پر آتی ہے
منہ پہ لگتا ہے
تو دل کو تھام لیتا ہوں، خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں، میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام، میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام، ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں، دونوں ہاتھ سے نام کرتے نعرہ حیدری،
تو اب سمجھ میں آیا تعداد کیوں کم کی جاتی ہے، कि नहीं 144,000 नहीं थे, 124,000 नहीं थे, 120,000 नहीं थे, 1,00,000 नहीं थे, लगभग थे 90,000 थे, क्योंकि बीच में अगर वो ना होता जिक्र तो ये कहते 240,000 थे, 5,00,000 थे, 10,00,000 थे, बढ़ाते जा। लेकिन यहां मसला कुछ और है ना, यहां मसला किसी और के फेल का, किसी और के जिक्र का है। लिहाजा अब कयामत तक किसी की मजाल नहीं कि सुन्नत रसूल से रूगर्दानी कर ले, नहीं रूगर्दानी कर सकता। एक बस मुश्किल यह है कि आपने एक ही बार देखा, और जो घर के लोग हैं वो तो सुबह शाम देख रहे थे ना, वो तो सुबह शाम देख रहे थे, आपने एक बार देखा लिहाजा आप उसी दिन को पकड़ के बैठ गए। अच्छा, और फेल जो रसूल ने एक बार अंजाम दिए, सिर्फ एक बार, उनको तो सुन्नत बना लिया आपने कि भाई एक बार भी जो काम अंजाम दिया वो सुन्नत रसूल है, लिहाजा करते रहो करते रहो। तो ये चाहे आपने एक ही बार देखा मगर देख लिया ना, सुन्नत रसूल हो गया ना, तो जब सुन्नत रसूल बन गया तो सुन्नत रसूल को अंजाम देना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है ना। तो अब आपको बात कम करो, दूसरी वजह क्या बनी? अरफात का खुतबा तो बयान कर दिया जाता है मगर गदीर का खुतबा नहीं बयान किया जाता। मगर सवाल वही है, ए खुदा के रसूल, अरफात में सारे हाजी जमा थे, वहां ये खुतबा दे दिया जाता, मिना में दे दिया जाता, मुज़दलिफा में पूरी रात बैठे हैं हाजी, जमा करके दे दिया जाता, मिना में सब जमा है, 2 दिन रुकेंगे, 10, 11, 12 ज़िलहज को ज़वाल के बाद जाएंगे, वहां दे दिया जाता है खुद। काबे में सब जमा है, तवाफ हो रहा है, वहां दे दिया जाता है, वो काबे बराए पे के नहीं, ये कोई आम हुक्म नहीं है, किसी भी हुक्म को पहुंचाने के लिए रसूल ने लोग जमा नहीं किया, हुक्म दे दिया, वही आई लिखवा दी, नहीं जमा किया सब जमा हो जाओ, वही आई लिखवा दिया, हुक्म आम हो गया बाद में। लेकिन यहां मसला कुछ और है, तमाम अहकाम एक तरफ हैं, ये हुक्म एक तरफ है। अब आज इतना ही रखेंगे, फिर कल बात को इंशाल्लाह यहीं से लेकर आगे बढ़ें। हमें तो वो दिन तलाश करना है ना कि वो दिन कौन सा है आखिर, भैया रसूल सबको जमा क्यों कर रहे हैं कि जो निकल गए हैं आगे उन्हें बुला के लाओ, आगे निकल गए बुला के लाओ, जो पीछे रह गए सुस्त रवि से आ रहे हैं उनका इंतजार करो, उन्हें भी बुलाओ जल्दी करो। एक जुमला कहना चाहता हूं छोटा सा, एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, बड़ा अच्छा जुमला था, अपने मोमिनीन तक पैगाम पहुंचाने के लिए भी बड़ा अच्छा जुमला है, यानी खुदा के रसूल ने विलायत अली को मरकज करार देकर बताया कि जो इससे आगे निकल जाएगा वो भी तबाह हो जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो भी तबाह हो जाएगा। ये विलायत अली मरकज है, मरकज, इस पर जमा हो जाओ, खबरदार ना आगे बढ़ने की कोशिश करना ना पीछे रहने वालों में हो जाना। इसलिए रसूल ने मरकज करार देकर सबको जमा किया कि सब जमा हो जाओ। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, सवाल वही है कि वहां क्यों नहीं, सब हाजी थे वहां, नहीं वहां नहीं बताया जाएगा क्यों। कुछ कहेंगे हमने सुना, कुछ कहेंगे हमने सुना ही नहीं, हम तो मस्जिद निमरा में नमाजें अदा करने में मशरूफ थे, हम तो मस्जिद खीफ में थे, हमें क्या पता क्या हुआ, हम तो फला जगह थे, मैं तो रात भर का जागा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं क्या कहा, मैंने सुना ही नहीं। हाँ कुछ कहा तो था, और यकीनन नाम भी बदल देते, कुछ ना कुछ तो कर्तव्य दिखाते ना, माशाल्लाह कर्तव्य दिखाते। मुज़दलिफा में अगर देते तो भाई हम तो इतने थके हुए आए थे सारे दिन के वहां बैठे, हम तो सो गए, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, हमें क्या मालूम। कोई पूछता कि भाई कहा था रसूल ने, कहा हमें तो पता नहीं, हम तो सो रहे थे, नींद आ गई थी। अच्छा भाई मक्के में कहा बाबा तवाफ का आलम देखते हो क्या होता है, हाजी साहिबान जानते हैं क्या होता है तवाफ को, बाबा क्या पता वहां क्या होता, वहां अपनी अपनी पड़ी थी, तवाफ पूरा करो, सही पूरी करो, ये करो, करो। कहा मैं क्या कहीं, पहले फारिग हो जाओ, और फारिग भी ऐसे हो जाओ उस जमाने में भी सबका टाइम टेबल था ना कि किसकी फ्लाइट कब आएगी, है ना, शेड्यूल बन जाता है ना, सबको मालूम था कि भाई 12 को खत्म होगा हज, 13-14 दो दिन आराम के रख लो, वहां से चलेगा घर तक 3 दिन का फासला है, 18 को पहुंचेगा, कोई कह के गया 19 को पहुंच जाऊंगा, किसी के घर वाले को मालूम है 20 को आएगा, एक टाइम टेबल है ना। लेकिन अगर कौमी एयरलाइन की फ्लाइटें करप्शन का शिकार होके लेट जाएं तो फिर क्या होता है, उधर हाजी मुसीबत में, वो घर जाने की जल्दी, घर जाना है, डंडे चल रहे, पत्थर चल रहे वहां, क्योंकि कौमी एयरलाइन लेट गई, करप्शन ने लिटा दिया, और इधर वाले अलग परेशान, वही आई नहीं रहा, कल आना था, तो खुशी वुशी तो बाद की बात, वो बेचारा 2 दिन जद्दा एयरपोर्ट पे धक्के खाने के बाद, ख्वार होने के बाद, जब यहां पहुंचेगा यहां वाले के भी हारों के फूल सूख गए बेचारे, वो 2 दिन से हार लिए चले आ रहे, छोड़ो अब ऐसी आ जाएगा देख लेंगे, भाई क्या है, कितनी बार हार लेके जाएगा, कहा तक हार लेके जाए अपने हाजी के लिए, कहा तक हार लेके जाएगा, वो भी परेशान हाल, तो ना हज की मुबारकबाद ना वाकयात पूछ रहा है, हज में क्या हुआ, मीना में क्या हुआ, पहले पूछा देर क्यों हुई, सवाल क्या होगा, अरे भाई क्या हो गया, 2 दिन से पड़े तुम्हारे इंतजार में, तो पहले वो ही रोना रोएगा कि देर क्यों हुई, वजह बताएगा ना कि कौमी एयरलाइन ने मुसीबत कर दी, वो लेट गई थी, वहां मुसीबत हो गई थी, और जनाब फिर वो मूवमेंट जो हमने देखी है वहां पे VIP और फिर वो मुफ्त खोरों की मूवमेंट, और ये सारे हज पता नहीं कैसा हज होता है इनका, वल्ला आलम हज भी कर रहे हैं, ये हज भी हो रहा है, अल्लाह ही जाने वाला, और तो कबूल करने वाली तो अल्लाह की जात है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो मैं दीन आलम देखा वो तो बड़ा अजीब गरीब आलम था, कि भाई ये खूब हज कर रहा है भाई, वो इस चक्कर में कि कुर्बानी के पैसे भी किसी से ले ले, किस हाजी को काट के पैसे लूं तो इससे अपनी कुर्बानी करूं, एहराम भी दूसरे से लेने के चक्कर में, यार एहराम दिला दो सीट में करा दूंगा, बहुत बड़ा अच्छा हज हो रहा है भाई, ये खूब अच्छा अच्छा हो रहा है, ये हज हो रहा है, कमाल है कि कैसा हज हो रहा है, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है अब हमें इससे क्या, हम तो कोई हुक्म या फतवा लगाने की पोजीशन में नहीं, अल्लाह जाने वो जाने, हम कबूल करने वाली अल्लाह की बात है, क्या पता कबूल वैसे ही कर ले, चलो भाई ऐसे ही आ जाओ, वो अलग बात है, हमें उससे बहस नहीं, लेकिन वजह पता पूछे जाएगी ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या है, वह पहले वही बताएगा, इन्हीं ने मुसीबत कर दी, धोखा दिया हमें, ये किया हमारे साथ, वो किया, यूं हुआ, वो वाकया बताएगा जो तकलीफ में गुजरा हो, पहले वो बताएगा कि ये हुआ, तो मुझे बताइए कि अल्लाह के रसूल ने कैसे वक्त का इंतखाब किया, सबको घर जाने की जल्दी, मगर ये कौमी एयरलाइन का मसला थोड़ी, ये तो हुक्म रसूल है, ये तो हुक्म रसूल है ना, वापस आ जाओ, इनका भी इंतजार करो, हुक्म रसूल, खारिज हो जाएंगे दीन से, जानते हैं खारिज हो जाएंगे, लिहाजा सब जमा हुए, अब जब घर जाने की जल्दी हो और 3 दिन रुकना पड़ जाए, 3 दिन रुकना पड़ जाए, भाई आने वाले कोई 10 मिनट में तो नहीं वापस आ गए, कोई किसी रास्ते पे, कोई किसी रास्ते पे, कोई किसी रास्ते पे, उन सबको बुलाया गया, जाओ भाई वापस चलो रसूल बुला रहे हैं, और आने वालों का इंतजार हो रहा है, और फिर एक आखिरी जुमले की बात पहले कह दूं कि आखिर मुबारकबाद देने में भी कोई 1 घंटे में तो नहीं दे देंगे, 1 लाख आदमी मुबारकबाद, अरे भाई लाइनें लगी हैं, एक एक करके आ रहे हैं, खेमे से दरवाजे से निकलो, उधर से निकलो, कितना वक्त लगेगा, घंटों दिनों चाहिए कि नहीं, तो अब 3-4 दिन का मामला हो गया ना, अब ऐसे आलम में गर्मी में धूप में पथरीली जमीन, हम तो देखकर भी आए कि जो उस जमीन का हाल है, वहां कांटे भी ऐसे उभरते हैं, वो अजीब किस्म के कांटे हैं, सब्जा तो वहां है ही नहीं, चुभते हैं, तो अब चादर भी बिछा के बैठो तो चादर को भी चीर के वो आ जाते हैं, और जनाब चुभने लगते हैं पैरों में, तो वही वाली बात है अजहर हसन जैदी साहब वाली बात, कि कांटे तो चुभ रहे थे सबको, मगर किसी के पैरों में चुभ रहे थे, किसी के दिल में चुभ रहे थे, है ना, तो अब इतना हुआ ना, तो वो सब बेचैन है कि आखिर ऐलान क्या होना है, इसीलिए तो रसूल ने इंतखाब किया कि हर वाकये को भूल सकते हो मगर इस वाकये को नहीं भूल सकते, क्योंकि जब अपनी अपनी जगह पर जाओगे पहला सवाल यह होगा कि देर क्यों हुई, टाइम टेबल से लेट क्यों हुए, तो पहला जवाब भी यह होगा कि रसूल ने रोक लिया था, अच्छा रसूल ने रोका था तो क्यों रोका था, क्या एक ऐलान करने के लिए रोका था, अरे क्या رسول نے، لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے جناب، بڑی جلن ہوئی. اگر کسی نے حوالہ غلط دیا فوراً تصحیح وصیح سب اخبار میں آنی شروع ہو گئی. لیکن ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جھٹلا سکتے ہو، اعلان کو جھٹلا سکتے ہو، تبری ہی اٹھا کے پڑھ لو، تاریخ تبری ہی پڑھ لو، احادیث کی کتب پڑھ لو، اصل واقعہ تو موجود ہے نا، اصل واقعہ تو اپنی جگہ ہے. اس لیے اس واقعے کو جھٹلا نہ سکے کہ اس کے راوی ایک دو نہیں، 144,000 صحابہ تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ حج کیا تھا، جو جو اپنے شہر گیا سب بھول گیا، مگر یہ ضرور یاد رہا کہ قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو، انشاءاللہ زندگی رہی جہاں پہ مضمون کو چھوڑا ہے وہیں سے لے کے چلیں گے کل آگے اللہ کی مرضی کے ساتھ. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ابھی تو ہم نے غدیر کا واقعہ پورا آپ کو سنایا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اس کو وقت کے دائرے میں رکھنا چاہ رہے ہیں، مضمون کو اپنے وقت کے دائرے میں. تو بات سامنے آ گئی نا کہ تکمیل دن کے لیے وہ دن ہونا چاہیے جو بدر سے بڑا ہو، کیونکہ یہ آیات بدر میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیات احد میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیات خیبر و خندق میں نازل نہیں ہوئی. حالانکہ ہر جنگ کا اپنا ایک کہ کیف ہے بیان کرنے کا، سرور ہے اس جنگ کو بیان کرنے میں. ہم تو اسی لیے جنگوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، سب کو پتا تو چلے نا کہ آخر جنگوں میں ہوا کیا، کس نے کیسے کیا کیا، کس کا کیا کارنامہ رہا. سب کے کارنامے سامنے تو آنے چاہیے نا، ان کارناموں کو سامنے لایا جانا چاہیے، حق ہے ان کا کہ ان کے کارناموں کو سامنے لایا جائے. تکمیل دین، دین کی تکمیل ہوئی ہے اس دن، مکمل ہوا ہے دین. تین مرحلے ہیں یاد رکھیے گا دین کے، آغاز دین. اب آغاز دین مجازن ہم کہتے ہیں کہ بعثت رسول سے، لیکن آغاز دین تو جناب آدم سے ہو چکا نا، دین کا سفر تو جاری رہا جاری. تکمیل دین غدیر خم، دین مکمل کب ہوا؟ غدیر خم. کیوں کیسے؟ اس پر تو دلیلیں ہم روز قائم کریں گے. تکمیل دین غدیر خم، یہ غدیر خم، یہ ولایت کا اعلان دین کو مکمل کر رہا ہے، ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے کہ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کیونکہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. تکمیل دین غدیر خم. حفاظت دین، اللہ نے انتخاب کیا. تحفیظ دین، دین کو محفوظ کرنا، حفاظت کا کام دین کا، بچانے کا کام دین کا مکمل ہو گیا. دین کو بچانے کی ذمہ داری علی کا بیٹا حسین. غدیر خم ہے تکمیل دین کا نام، اور کربلا تحفیظ دین کا نام ہے، حفاظت دین کا نام ہے. غدیر کو، غدیر نے پورے دین کو بچایا، غدیر کو بچانے والی ہے کربلا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجئے، مصائب کے ربط کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ سارے فضائل بدر سے لے کے غدیر خم تک، دعوت ذوالعشیرہ، ہجرت، ان سب سے لے کے یہ سارے فضائل کہاں سنتے ہیں؟ مجلس میں نا. آج میں نے سارا ذکر کیا اپنی شکستہ بیانی اور لکنت بیانی، لکنت زبانی کے ساتھ. یہ کہاں کیا؟ حسین کے مجلس میں کیا نا. کہاں یہ سارا ذکر ہوتا ہے؟ مولا کے فضائل کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ خیبر و خندق کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ بدر و حنین کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ فتح مکہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ مباہلے کا ذکر کہاں ہوتا ہے، ذوالعشیرہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے، یہ غدیر کا ذکر میں کہاں کر رہا ہوں؟ مجلس حسین ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غدیر دین کی تکمیل کا نام، غدیر نے پورے دین کو بچایا، اور غدیر کو بچانے والی ہے کربلا. اگر کربلا نہ ہو تو دین نہیں رہتا، مٹ جائے گا نا، جیسے اور ادیان مٹ گئے. آپ جب غدیر دین ہی نہیں تو آپ بدر احد کہاں سنتے بھائی، خیبر و خندق کہاں سنتے، غدیر کہاں سنتے؟ لہذا یہ علی کا لاڈلا حسین ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں بچاؤں گا. جیسے بیٹا اپنے باپ سے عہد و پیمان کر رہا ہو کہ بابا جس ممبر سے یہ تجھ پر سب و شتم کرتے ہیں، میں حسین اس ممبر کو تیرے فضائل کی زینت بخش دوں گا. اب ممبر میں دوں گا اور فضائل میرے بابا کے ہوں گے. یہ کیا حسین نے. کربلا ہے تو غدیر ہے، کربلا ہے تو مباہلا ہے، کربلا ہے تو حق و باطل کی مارکہ آرائیاں ہیں، کربلا ہے تو حق و باطل کی رزمارائیاں ہیں، کربلا ہے تو عاشقان خدا اور عاشقان رسول کی قبلہ گاہ ہے، کعبہ ہے. یہ حسین جانتے ہیں، حسین کہ کیوں جا رہا ہوں کربلا. آج دو محرم ہے نا، پہنچ گیا حسین کا قافلہ کربلا، پہنچ گئے حسین. جانتے ہیں حسین کہ میری منزل آ گئی، لیکن ظاہری طور پہ آپ کا اور میرا سید و سردار حسین حجت تمام کرنا چاہتا ہے، اور ترتیب واقعہ، تصویر واقعہ کچھ یوں ملی روایات میں کہ حسین کی سواری آگے نہیں بڑھتی، حسین نے سواری کو بدل دیا، دوسری سواری بھی آگے نہیں بڑھی، بدل دیا سواری، تیسری بھی آگے نہیں بڑھی. یہاں تک کہ نقل کیا جاتا ہے کہ سات سواریاں حسین نے بدلی مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی. کہ آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بلاؤ. بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے، ان کے لوگ آئے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ فرزند رسول کی سواری پہنچی ہے دوڑے دوڑے آ گئے، دست بوسی کی. پوچھا حسین نے کہ زمین کا نام کیا ہے، تو جلدی سے کسی نے کہا کس کا نام نینوا ہے، لیکن فرزند رسول آپ یہاں سے کوچ فرمائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ زمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ خوش نہیں گیا، صعوبتیں دیکھی، مصائب دیکھ کر گئے، آپ یہاں سے چلے جائیں. حسین پھر پوچھتے اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کسی نے کہا ہاں فرزند رسول اسے ماریا بھی کہتے ہیں، لیکن آپ چلے جائیے یہاں سے. اچھا اگر کوئی اور نام ہے تو وہ بتاؤ، کسی نے کہا مولا اسے شبت الفرات بھی کہتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے کوچ فرما جائیے. حسین پھر کہا اچھا کوئی اور بھی نام اس کا، تو پھر کسی نے دبے لفظوں سے کہا ہاں فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، شاید اسی لیے یہ کرب و بلا کا مخفف ہے، کربلا امتزاج ہے کرب و بلا کا، یہ کربلا کہ اس میں مصیبتیں اور آلام چھپے ہیں، مولا آپ یہاں سے کوچ کر جائیں. بس جیسے ہی یہ نام سنا کربلا، حسین نے زبان پہ کلمہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حکم دے دیا انصار کو، عباس کو، علی اکبر کو، ساتھی عباس ہماریاں بٹھا دو، سواریاں بٹھا دو، سامان اتارنا شروع کرو، خیمے رسم کر دو. یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کے نصب ہونے کی یہ جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزارات بنیں گے، اور قیامت کے روز یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے. ہماریاں مٹھا دو، محملیں اتار دو۔ حسین یہ احکامات جاری کر رہے ہیں، ہماریاں مٹھائی جا رہی ہیں، سامان اتارا جا رہا ہے۔ اچانک فضا پہنچی، شہزادے ثانیہ زہرا یاد فرما رہی ہے حسین بنت علی کے محمل کے قریب آئے، بہن نے سلام کیا، پوچھا، بلانے کا مقصد حسین ماں جائے جتنی جلد ہو سکے اس جگہ سے کوچ کر لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دو۔ پوچھا حسین کیا بات، کیا سبب؟ کہا بھیا اس کی مٹی سے مجھے تمہارے خون کی بو آتی ہے، اس کی مٹی سے مجھے تمہارے لہو کی بو آتی ہے۔ زہرا کا لال فرماتا ہے بہن اب ہم کہیں نہیں جانے والے، ہماری منزل یہی ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے زینب، ہمیں یہیں رہنا ہے، یہ ہماری آخری منزل آ گئی۔ بہن کو روتا چھوڑ کر حسین واپس پلٹے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اپنی عورتوں کو بھی بلاؤ، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو حسین فرماتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے۔ کہا میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم یوں ہی آپ کو دیں، فرزند رسول ہم یوں ہی آپ کو دیں۔ کہا نہیں، یوں ہی نہیں، سودا کروں گا، جو قیمت ہے روزی اس پر مجھ سے معاملہ کرو زمین کا۔ 60,000 درہم زمین خریدی، 60,000 درہم بنی اسد کو دے دی، دینار یا درہم جو بھی تھے دے دیے، 60,000 دینار، یہ زمین میری، قبالہ لکھوا لیا، زمین میری۔ ایک بات تو حسین نے بتا دی نا اپنے چوالوں کو، گھبرانا مت، کربلا میری زمین ہے، تم میرے گھر آتے ہو، یہ کسی کی زمین میں نے خریدی، یہ پوری زمین میری ہے۔ زمین خریدنے کے بعد اب حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو تین شرطیں لکھو، ان تین شرطوں کے ساتھ میں زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ تحریر کی جا رہی ہیں شرطیں، دیکھو پہلی شرط میری یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے مرد مجھ سمیت شہید کر دیے جائیں گے، یہ سپاہ کوفہ و شام اپنے کشتوں کو دفنا دے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن توڑ کر چلی جائے گی۔ دیکھو پہلی شرط میری یہ ہے کہ جب یہ سپاہ کوفہ و شام چلائے ہماری لاشوں کو دفنا دینا، لکھی گئی شرط۔ دوسری شرط بڑی اہم ہے کہ دیکھو اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں اس پہ حکمت عملی کیا ہے، کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، کبھی زراعت نہیں ہوئی کربلا میں، نہیں، حسین کی زمین ہے، شرط لکھوائی۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ آج نہ صحیح کل صحیح لاکھوں کروڑوں میرے چاہنے والے آئیں گے، کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ زراعت کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ کھیتیاں برباد کر دے ہیں، کیونکہ چاہنے والے تو ہر موسم میں ہر زمانے میں جائیں۔ شرط لکھوا رہا ہے حسین، خبردار، تاکہ میرے چاہنے والوں پہ کھیتیوں کو روندنے کا الزام نہ آ جائے، شرط لکھوائی کہ زمین پہ کبھی زراعت نہیں کرو۔ تیسری شرط لکھو، سنو، جب ہم قتل دیے جائیں گے بہت عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے، کیسی محبت ہے یہ؟ آپ حسین کے عشق میں رو رہے ہیں نا، آپ کا وجود بھی نہ تھا، حسین آپ کو کربلا میں پہنچتے ہی یاد کی۔ حسین جانتا ہے کہ میرے عاشق کیسے ہوں، جانے دیں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ان کے گھروں کو لوٹا جائے گا، ان کے گھر کو جلایا جائے گا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، مگر یہ میرے عشق سے باز آنے والے نہیں۔ تو حسین کو کتنا خیال ہے، یاد کیا، شرط لکھو، شرط لکھو کہ میرے چاہنے والے آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور 3 دن تک ہمارے مہمان رکھنا۔ عزیزو زمان گزر گیا، صدیاں گزر گئی، جو عاشورہ پہ کربلا جاتے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. زمانہ کتنا ہی بدل جائے, کربلا کے لوگ بڑے بڑے خیمے لگاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بتا سروں پہ یا حسین کی پٹی باندھے ہوئے, خدمت حسین یا خادم الحسین یعنی حسین کے نوکر, اور زائری کے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیمے میں آ کے نیاز چلو. اور جن کربلائیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ غیب بھی اس دن پانی سبیل روٹی ٹکڑے گھر میں ہے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر کے کوئی زائر ہم سے یہ تبرک ہے. یاد ہے کربلا کے لوگوں کو ہم نے کیا وعدہ کیا ہے, حسین سے میرے زائر آئیں گے جو خدمت کرتا. آپ جانتے ہیں, آپ گواہ ہیں جو جاتے ہیں کربلا خصوصاً عاشور کے موقع پہ. تو سنو آزادا تینوں سے لکھوا لی, پھر اس کے بعد تاکید کی پہلی شرط پہ دیکھو ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا. اگر حسین کی تسلی نہیں ہوئی اپنی خواتین کو آئے, خواتین آگے بڑھیں کہو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں خوف ہو جائیں ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں, تم سروں پہ چادریں ڈال کے آنا ہمارے لاش دفنانا. وعدہ کرو خواتین سے وعدہ لے, پھر بھی ہوئے کہ تسلی اپنے بچوں کو بلاؤ, چھوٹے چھوٹے معصوم کو بلائے. اب آپ دیکھیں حسین کا انداز پدری دیکھیے, شقت پدری دیکھیے, امام ہے نا کائنات کا حسین, ان بچوں کے سامنے وہ زانو کے ان کے برابر کائنات کا امام ہے, اتنا حساس ہے, ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے جس آپ کا امام آپ سے محبت کرتا ہے. زانوں کے بل بچوں کے برابر آتے وہ کہتے بچوں دیکھو اگر تمہارے والدین اپنا وعدہ پورا نہ کریں ہمیں آج نہ دفنائیں, تو بچے ہو کھیلتے کھیلتے آنا اپنے ہاتھوں سے ہمارے گولو کفن لاشوں پہ خاک ڈال دینا. بچ نے وعدہ کیا حسین سے, ماں وعدہ رہا, واقعی کڑا کہاں گیا. بنی اسد کے لوگوں نے جتنا جیسا مارکہ دیکھا ہے عاشورہ, دل ہلے ہوئے ہیں, گھروں سے کوئی باہر نہیں نکلتا, ایسا مرکہ دیکھا ہے, زدہ ہیں. دو تین دن گزر گئے, سائقو شام چلی گئی, خطین جمعی, اب تو کوئی نہیں رہا, فضل رسول کا اللہ بے گروہ کفن پڑا. ارے ہمارے مرد وعدہ کیا تھا ان کو یاد دلاؤ, اپنے دو کے پاس آئیں چلو فضل رسول کا لاشا ناؤ, تم نے وعدہ کیا تھا مچلاؤ ہاتھ اور پٹر گھروں میں بٹھا دیا, کیا چاہیے ہو بیوہ دی جاؤ یتیم دیے جائیں, ہمارے بچے لوٹ لیا ہے ہمیں جلا دیا ہے ہمارے گھر بار, وہی زبان دروانے میں بجاتی ہے وہی زبان بول رہے ہیں یہ ہوئے گا یہ ہو جائے گا. بیٹھو عورتیں سمجھ کے مرد ڈر گئے, ڈر آپس میں نہ ہوئی, ہم نے بھی وعدہ کیا, ہمارے بچوں نے بھی وعدہ کیا تھا, ہمارے بچوں نے بھی وعدہ, بچوں کو جمع جمع بات بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی وعدہ کیا تھا ہمارا ہاتھ دو ہمارے ساتھ چلو دہرا کشا دفن. بچے رن تیار, چادریں سر پہ ڈالی اور چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ عورتیں کرال کے لیے مرانے کربلا کا مطلب اپنی عورتوں کو جاتے دیکھا, بنی اسد کے مردوں کی غیرت داغ اٹھے, اپنے ہتھیار سجائے, عزت سے مر جانا بہتر ہے, تاریخ کے ان کے ارد گھر میں رہے عورتوں نے میرے لاش بنا, عزت سے مرا بہتر, کیا سجائے دوڑوں سے بات اپنی اپنی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے لیا بیٹھو ہم لا بنائیں گے انجام کچھ بھی, ہماری غیر کو یہ گواہ نہیں کہ ہمارے سامنے ہم عورتیں میدان میں جاشد آئیں. بس ایک جملہ سن لیجیے, ہائے سید سجاد, کوئی پوچھ سید سجاد کیا گزرتی ہوگی سید سجاد پہ, سرادیاں سر بایا بازاروں میں لائی گئی ہے. آخری جملہ دنا دیا ہوگو بنی اسد لوگوں نے, اور آج ہجوم کی سے وہ نظر شاید کچھ لوگ نہ دیکھ پا رہے ہوں اگر منظر ہی, کیونکہ اب تو ایک سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور سارے لوگ دیکھ بھی نہیں, منظر ہے اور صدیوں یہی ہوا ہے, ادھر سے آور خم ہوئی ادھر آج کا سو غروب ہونے لگتا ہے, ایک دوس دو ہوتا ہے سوس دوڑ کو آتا ہے, پھر سبز پابندی کرے پٹ پارے ہوئے آگے آئے مر پیچھے اور ان کے پچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے کہانی کف سب رہے ہوئے آن بے ہاروں پر اپنی اصل قبیلے لوگ آن شاہ آتے دوکتے ہوئے پکار کے اے حسین اپنا حسین اے حسین آئے حسین کہا ہے ہم اپنا وعدہ پورا کیا آئے ہیں ہمارے لاش کو دفنے کے لیے. اللہ اللہ.